cocktail.
What flavor?
No taste. And,
سچے لوگوں کے ساتھ رہو. بہت سے مضامین ابھی پچھلی مسجد میں ہم بیان کر کے آ رہے ہیں، وقت کی کمی سے رہ گئے، لیکن مجبوری ہے، وقت کی کیا کریں. اگر کوئی صاحب ہمیں یاد دلا دیا کریں کہ بھئی یہ مضمون رہ گیا تو ان کی مہربانی ہوگی. جیسے وہاں یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پہلا کام کیا ہے، ایمان لا، ہے نا، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. پہلا کام ایمان لانا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں. کلمہ ہمارے سب کے دلوں میں ہے، الحمدللہ. کلمہ وہ قیمتی چیز ہے دوستو جو انسان کو بھی قیمتی بناتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک تراوی کے ایک پگڑے کے اندر اگر ساری کائنات رکھی جائے اور اس کی دولتیں سلطنتیں اور لذتیں رکھی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو یہ وزن کی وجہ سے یہ پلڑا کرنے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے دوستو؟ اس کا مطلب ہم نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ کو اللہ مانتا ہے، اپنا معبود، اپنا حاجت حقیقی مانتا ہے، تو اس کے ذمے پھر اس کی فرما برداری، اس کی تابے داری اور اس کی نافرمانی سے بچنا بھی تو کم ہو جاتا ہے. جو آدمی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، وہ قیمتی ہو جاتا ہے، کلمہ اس کا قیمتی ہو جاتا ہے. اور اس کے دل کے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی اگر پیدا ہوتا ہے، دونوں جہان کی نعمتوں سے افضل ہے. یہ مطلب ہے کلمے کا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی مانا ہے، خالق حقیقی مانا ہے، تو ان کو راضی کرنا بھی پھر ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مقصد بیان فرما دیا کہ ہم نے تم کو تھوڑے دن کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور ساتھ میں بتلا بھی دیا، فرمایا انما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا میں تمہیں بھیج تو رہے ہیں لیکن یہ دھوکے کی چوٹی ہے. دیکھو خبردار، اس سے رنگینیوں کے اندر تم مشغول نہ ہونا. تم دنیا میں جا کر بھی ہم ہی کو یاد رکھنا، ہمارے ہی رہنا. تم ہمارے ہو، ہمارے ہی رہنا، ہمارے ہو کر رہنا. جو باتیں ہم نے تم کو اپنے رسول کے ذریعے بھیجی ہیں، تم پر عمل کرنا. کلام الہی بھیجا، تم پر عمل کرنا. تو تب تو انسان کی قیمت ہے میرے دوستو، انسان کی قیمت یہی ہے. فرمایا کہ ہے روح بندگی، بس ان کی مرضی پر فدا رہنا. ہے روح بندگی، بس ان کی مرضی پر فدا رہنا. نہ کچھ پرواہ بدنامی، نہ کچھ پرواہ عالم. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگ کتنے کتنے گناہ کر ڈالتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اپنے گالوں کے اوپر گلیڈ لگاتے ہیں. اللہ اور رسول کا فرمان ہے داڑھی رکھو، داڑھیوں کو بڑھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واغفر اللحاء واقصر الشوارب، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی نوکھوں کو ٹکراؤ، یعنی بالکل باریک کر. رسول نے تو یہ فرمایا، ہمارا عمل اس کے برخلاف، تو ہم فٹیں گے کیوں نہیں، ذلیل کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جیسے میں نے بھی پہلی آیت پڑھی کہ ایمان کے بعد دوسرا حکم کیا آ رہا ہے، تقویٰ. اور ابھی وہاں بھی بیان کر کے آ رہے ہیں کہ تقویٰ کے معنی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. کہ تقویٰ کی کیا معنی، اکثر لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ تقویٰ اختیار کرنے میں تو بڑی مشکلات ہوں گی، کیونکہ نوافل پڑھنے پڑیں گے، پتہ نہیں کیسے وظائف پڑھنے پڑیں گے، کتنی تسبیحات کرنی پڑے گی. بھائی تقویٰ نام تسبیحات کا نہیں، تقویٰ تو نام ہے گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہ سے پرہیز کرنا. میرے مرشد خطب زمان عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کا میں خادم ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کام کرنا آسان ہے کہ کام نہ کرنا آسان. بتائیے کوئی آدمی، کوئی مالک فیکٹری کا ایسا ہو جو کہے کہ بھائی ہم تم کو فیکٹری میں ملازم رکھتے ہیں اور کام تمہارا یہ ہوگا کہ کام نہ کرو گے. عجیب بات ہے بھائی، کام نہ کرنے کا پیسہ کیسے دیں گے بھائی؟ لیکن وہ مالک ایسا کریم ہے، اس نے فرمایا کہ بھائی کچھ کام ہم تمہارے ذمے کرتے ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے ہیں، تم یہ کام نہ کرو اور ہماری دوستی لے لو، ہماری ولایت کا تاج لے لو، ولی کامل ہو جاؤ. تو تو تقویٰ نام ہے گناہ سے پرہیز کرنے کا، یعنی کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں ہمیں پریشان رہنے کے لیے بھیجتے تو اللہ تعالیٰ ظالم ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری روحوں کو یہ جسم عطا فرمایا ہے اس لیے کہ ہم کچھ کام ان کی مرضی کے کریں اور کچھ کام ان کی نامرضی سے بچنے کے کریں تو بڑے بڑے انعامات کے مستحق ہو جائیں۔ جیسے ایک آدمی ہے وہ اپنے بچے کو ولایت بھیجتا ہے، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا پڑھنے بھیجتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بھائی تھوڑے دن یہ پڑھائی کرے گا، محنت کرے گا، اس کے بعد اس کی یہ جو اسٹڈی ہے، تعلیم ہے، اس کو اچھی جاب دلا دے گی، اس کو اچھا کام دلا دے گی، اس کی اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھوڑے دن کے لیے کہ بھائی ہم تم کو یہ جسم دے رہے ہیں۔ پہلے ہم روح کی شکل میں تھے، جسم نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے جسم دے دیا دنیا میں بھیج کر، تو اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کام ان کی مرضیات کے مطابق کریں اور کچھ کام ان کی نافرمانی کے جو ہیں، جو کہ حقیقت میں گندے کام ہیں، اور ان کو چھوڑنا ہمارے ہی فائدے کے لیے، ان کو چھوڑنا ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ تو ان کاموں کو چھوڑ دو تو تم ہمارے ولی بن جاؤ، بڑے بڑے انعامات سے تم مستحق ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ فرض کر دیا، اور تقویٰ فرض کیوں کیا؟ تقویٰ اگر مشکل کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی فرض نہ فرماتا، اس لیے کہ اللہ نے مشکل اٹھانے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں من یتق اللہ یجعل له من امری یسرا، جو تقویٰ اختیار کرے ہم اس کے کاموں میں آسانی کر دیں گے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو مشکل اٹھا رہے ہیں تو ہمارا تقویٰ، ہمارے تقویٰ میں کوئی کمزوری ہے، کوئی کمی ہے جو ہم مشکل اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تو وعدہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی دنیا کے سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو سڑکیں بنا دیں گے اور ہم آپ کو نتیاں کھول دیں گے اور یہ سب کام کر دیں گے، اور جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں خزانہ خالی، ہم کیا کریں؟ یہ بھائی دنیا داروں کا تو فائدہ نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے، حاکم الحاکمین کا وعدہ ہے، وہ کوئی مجبور نہیں ہے، ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ان کے خزانے میں کتنا بھی نوازنے کبھی کوئی کمی نہیں آتی، اور اس کو پوری پوری قدرت ہے نوازنے کی، جس کو چاہے جتنا نواز سکتے ہیں، جتنا بھی نواز لیں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے من اتق اللہ، نہیں من اتق اللہ یجعل له من امری یسرا، اور ایک جگہ فرمایا من اتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا ہم اس کو مشکلات سے نکال دیں گے۔ ایک طرف آسانی کا وعدہ، ایک طرف مشکلات سے نکالنے کا وعدہ، اور ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، احکم الحاکمین کا وعدہ ہے۔ اب اگر ہمارے ساتھ پریشانیاں، مصیبتیں، حادثات چپکے ہوئے ہیں تو ہمارے تقویٰ میں نہیں کوئی کمزوری۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ تقویٰ نام ہے گناہوں سے پرہیز کا، تو کام نہ کرو اور مزدوری لے لو، کام نہ کرو مزدوری لے لو۔ کتنی مزیدار بات ہے دوستو، دنیا کا کوئی قریب سے قریب مالک یہ آفر نہیں کر سکتا جو احکم الحاکمین نے ہمیں آفر کیا کہ بھائی تم ہمارے گندے کچھ گندے گندے کام ہماری نامرضی کے چھوڑ دو جو ہمیں پسند نہیں ہے، اور ہمارے خود کی دولت دے دو۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، تقویٰ کے انعامات کے، گناہوں سے پرہیز کرنے والے کو ہم آسانی بھی دیں گے اور مشکلات سے نکالیں گے اور رزق بے گمان دیں گے۔ اور بھی فرمایا ان تتق اللہ یجعل له فرقانا، کہ ہم تم کو فرقان عطا کریں گے، یعنی باطل اور حق کی تمیز دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اے اللہ حق کو حق دکھلا دیجئے۔ بعض لوگوں کے سامنے حق ہوتا ہے لیکن وہ حق کو قبول نہیں کرتے، شیطان اس پر اس حق کے اوپر ڈسکریڈٹ کر دیتا ہے اور حق کو باطل دکھلا دیتا ہے، صحیح بات کو غلط دکھلا دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر در حقیقت ہم کو دکھلایا ہے، جتنی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے در حقیقت وہ امت کو دکھلانا ہوتا ہے کہ اللہ یہ سرکاری مضمون ہے، تم ایسے اللہ سے مانگو تمہارا گھیرا پار ہو جائے گا۔ جیسے اب رمضان مبارک آنے والے ہیں اور رمضان مبارک میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی ایک خاص دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ آپ معقول رکھتے ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، عفو معنی بہت معاف، کثیر کثیر العفو ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور اس معاف کرنے کے عمل کو آپ معقول رکھتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، گناہ بھی کریں ہم پھر معافی مانگے تو وہ معقول بھی بنا دیں، معاف بھی کرتے ہیں معقول بھی بنا دیں. کیا بات ہے مالک کریم کی سبحان اللہ، کہ آپ خطائیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ عمل اتنا معقول ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَوِي الْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کار بدلائیں اور یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے گناہگار بندوں کا رونا، ان کا آہو نالے کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت کرنا، شرمسار ہونا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ یعنی محبوب نہیں احب ہے، یعنی سب سے زیادہ پسند ہے کہ سبحان اللہ کہنے والوں کو بھی زیادہ پسند. ایک آدمی تسبیح لیے بیٹھا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اور ایک آدمی اپنے گناہوں پر اپنی خطاؤں پر رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے کس سے کس کے، اور ندامت سے آہو نالہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما رہے ہیں، محبوب فرما رہے ہیں، فضیلت دے رہے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں اے جلیل اشک گناہ گار کے یہ خطرے کو، اے جلیل اشک گناہ گار کے یہ خطرے کو، اے فضیلت تیری تصدیق کے سوزانوں. کیا بات ہے سبحان اللہ، کیسی محبت ہے اللہ کو اپنے سبوں سے کہ خطا بھی کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، کہ تمام کے تمام بنی آدم خطا کار، خطاؤن معنی کثیر الخطا، بہت زیادہ خطا کرنے والے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ وخیر الخطائین التوابون، کہ سب سے خیر والے خطا کرنے والے یعنی خیر الخطا ہیں. سبحان اللہ، عجیب الفاظ استعمال کیے کہ خیر الخطا ہی، ارے بھائی خطا میں کیسے خیر ہو سکتی ہے، خطا کو خطا ہے، خطا کو گناہ ہے، نافرمانی ہے، لیکن اس کو خیر بنانے والی ایک چیز ہے میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت اور نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک عمل نازل فرما دیا. وخیر الخطا ہی التوابون، کہ جو توابون مانے گی، جیسے وہاں کثیر الخطا تھا بہت زیادہ خطا کرنے والا، تو توابون کی معنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا. ادھر گناہ ہوا بھائی، گناہ سے کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتے ہم گناہ سے پاک ہیں، کوئی بھی پاک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہم کون سے کہنے والے کہ ہم نے آج تک کوئی خطا نہیں کی، کہیں نہیں سکتے. جب نبی نے فرما دیا کہ سارے بنی آدم خطا خطا کر ہے، تو لیکن خیر الخطا التوابون، کہ گناہ ہو جاتا ہے فوراً اس بندے کے دل کے اندر ندامت پیدا ہو جاتی ہے، شرمساری پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ بندہ تو آپ کا ہوں، روٹی تو آپ کی کھاتا ہوں، نمک آپ کا کھاتا ہوں، اور گاتا نفس و شیطان کی ہوں، نفس و شیطان کی چال میں آ جاتا ہوں، خطا کر بیٹھتا ہوں، آپ کو ناراض کر بیٹھتا ہوں، اب رو رہا ہے، آہو نالے کر رہا ہے، تو اس پر اللہ کو ایسا پیار آ جاتا کہ یہ بندہ آہو نالے کرنے والا سبحان اللہ کہنے والوں کی تصدیحات سے بڑھ جاتا ہے. تو ایسی محبت والے مولا کو ناراض کرنا میرے دوستو کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی وفاداری ہے. ہم سیکھیں تو صحیح کہ ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں، ہمارے مالک کو کیا کیا باتیں ناپسند ہیں، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی ہم ہمت کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، جی مانگیں کہ اے اللہ ہم کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا کر. اور ایک بار دعا میں جو عرض کر رہا تھا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ حق کو حق دکھلا دیجئے، کہ بعض اوقات حق سامنے ہوتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. مثلا ایک مولوی تبلیغ کرتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مٹھی واجب ہے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی اور تھوڑی کے نیچے سے، یہ تھوڑی کے اوپر سے پکڑا تو داڑھی ہو جاتی ہے چھوٹی، اور یہ گاڑی کے اوپر یاد آئے میرے منہ سے فرماتے تھے کہ گاڑی سے اللہ کی گود کی گاڑی ہو جاتی ہے، گاڑی سے اللہ کی دوستی گاڑی ہو جاتی ہے تو ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے بھی ہونی چاہیے, تینوں طرف سے ایک مٹھی ہو. ایک مٹھی کے بعد آپ اس گاڑی کو کاٹ دیں, کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی وہ عمرہ یا حج کیا کرتے تھے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, ایک ایک اشارے پر جان دینے والے تھے, ایک ایک ادا پر جان دینے والے تھے, جب وہ حج و عمرہ کیا کرتے تھے اس کے بعد اپنی گاڑی کو مٹھی میں لے کر اس پالے جو ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے, اس سے داڑھی خوبصورت ہو جاتی ہے اور دوسروں کی ترغیب کا باعث بھی ہوتی ہے. تو ہر کام سنت کے مطابق کرنا. بہرحال اس دعا, اب کوئی کہتا ہے کہ بھائی گاڑی رکھ لو, لیکن حق بات کو حق سمجھنے نہیں آتی. پھر آگے اللہ سے عرض کیا, وہ ارن الدا اللہ ارن الحق حقم و ذکن کے بعد اللہ حق کو دکھائی دے گیا, سمجھ میں بھی آ گیا کہ بھائی دنیا سے ایک دن جانا ہے اور اس کا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق ہوگا, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاغْفِرُوا الْوُحَاةَ وَاعْفُوا الشَّوَارِحَ, کہ اپنی گاڑیوں کو بڑھاؤ اور مسلموں کو ٹکراؤ, آپ کے فرمان کے مطابق ہو جائے گا. تو اب سمجھ میں تو آ گئی بات, لیکن اب کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. آگے گاڑی رکھ لیں گے لوگ ہمیں ملا کہیں گے اور لوگ ہنسیں گے, تو ہنسنے سے ایک بات, ایک شخص نے حضرت عقیم الامت ہمارے مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت عرب سے داڑھی رکھ رہا ہوں, لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں. تو حضرت نے کیا بہترین جواب فرمایا کہ بھائی آج ان لوگوں کو حضرت ہنسنے دو, کل تم کو رونا نہیں پڑے گا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مطابق تمہارا حلیہ ہوگا, تو اللہ کو دیکھ کر پیار نہ آئے گا کہ یہ میرے محبوب کی صورت میں شکل صورت میں آیا ہے. ارے سارے کے سارے جب ستاؤ ہیں تو ہم کب پاک پاک ہو سکتے ہیں جب تک وہ پاک نہ کریں, تو ہم ظاہر بنا لیں ان کو پیار آ جائے گا کہ بھائی میرا بندہ میرے پیارے کا پیارا ہے, پیارے کی پیاری اداؤں کو لے کر آیا, میں اس پر کیسے فضل نہ کروں, میں اس پر کیسے عذاب ڈالوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو چوک کرتے ہوئے صورت لے کے آیا, اللہ میری بات کی شباہت تو ہے اگر جی میں خطاکار ہوں, لیکن اللہ آپ کے پیارے کی شکل درست میں آیا ہوں, تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو خوب کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اب بات سمجھ میں آ گئی, لیکن عمل کی ہمت نہیں ہوتی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سکھایا کہ وہ ارے ورژن کی بار کہ اللہ ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات حق ہے, لیکن اب اس کی اتباع کو ہمارا رزق بنا دی. رزق فرمایا کہ اس نے رزق کیوں کہا, جو کیوں رزق کہہ کے مانگا, کہ اس لیے مانگا کہ حدیث پاک ہے ان الرزق لیطلبه العبد كما يطلبه اجله, کہ رزق اپنے مرزوق کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے کہ موت, جیسے موت جہاں آنی ہوتی ہے وہیں پر موت آ کر ہی رہتی ہے, اسی لمحے آ کر رہتی ہے, اور جتنی سانسیں اللہ نے لکھی ہوتی ہیں وہ سانسیں ضرور پوری ہوتی ہیں. اسی طرح اے اللہ ہم کو حق سکھلا دیجئے اور حق کو حق بتلا دیجئے اور اس کی اتباع کو ہمارا رزق بنا دیجئے, کہ جب تک ہم کامل اتباع کا رزق نہ لے جائیں ہمیں موت. ایسی پیاری دعا ہے دوستو. پھر آگے اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں وہ ارن الباطل باطلا, کہ اللہ باطل کو باطل دکھلا بھی دیجئے, بعض اوقات باطل چیز حق معلوم ہوتی ہے, اچھا راستہ دکھائی دیتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ یہ ننگی فلمیں دیکھ لے, یہ حسین عورتیں دیکھ لے, یہ چکنے لڑکے دیکھ لے, بڑا مزہ آئے گا, کتنی اچھی شکل ہے, کتنی اچھی صورت ہے, تو شیطان اس پر مسپریزن کر دیتا ہے. فرمایا میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کہ کاری بھجن بعض اوقات کہانی بھی جو ہے اس کو خوبصورت دکھاتا ہے, ایک آنا حسن کو سولا آنا حسن دکھا بنا کر دکھاتا ہے, شیطان جن سے مسودہ ڈالتا ہے. تو فرمایا کہ بد راستہ تو ہے, لیکن اللہ بعض اوقات بد راستہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کیسی مزیدار شکل رہے گی, کیسا مزہ آئے گا, اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو, کہ رسول کا فرمان بھی بھول جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں دن عین نظر, نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے, نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. جو نامحرم کو دیکھے گا میرے دوستو, نامحرم کون ہے, بازاروں میں پھرنے والی بے پردہ عورتیں نیٹ کیفے میں نائٹ لگا کر اور نیٹ کے اوپر گندی فلمیں اور موبائل کے اندر میموری کارڈنے اور نیٹ کے اندر کے گندی فلمیں اور گانے بجانے اور ایئرپورٹوں کے اوپر ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر اور میرے دوستوں ہسپتالوں کے اوپر اور مسجد سے نکلے باہر نکلے مسجد میں تو عبادت کر کے نور کمایا میرے دوستوں ان تقاضوں سے کوئی ملہ کوئی غیر ملہ خالی نہیں ہے کوئی آدمی داڑھی ٹوپی والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی مدرس یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر گندے تقاضے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فل ہما سجورہ و تقواہ ہم نے انسان میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور تقویٰ کا مادہ بھی رکھا ہے پھر اس کو اختیار دے دیا ہے کہ تم اچھی چیز کو چاہو تو اچھی چیز اختیار کر لو بری چیز چاہو تو بری چیز اختیار کر لو میرے کو چیز فرماتے تھے کہ ایک آدمی کسی کو چاول تیل مسالہ مرغی گوشت وغیرہ سب دیتا ہے اور اس کو لکڑی اور مٹی کا تیل بھی دے دیتا ہے لیکن ماچس نہیں دیتا تو تقویٰ وہ بریانی کیسے پکائے گا کچی کیسے کھائے گا اب وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے ماچس تو دو میں پکاؤں گا کیسے اب اگر اس کو ماچس دیتا ہے اور اس ماچس سے وہ اپنے ہی آپ کو آگ لگا لے تو اس کو کیا کہیں گے بھائی کہ بھائی ماچس تو دیا تھا آپ کو بریانی پکانے کے لیے اور آپ نے اس سے خود کو آگ لگا لی یہ کام تو نہیں کرنا تھا آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ اس سے لکڑی کو آگ لگاتے آپ نے خود کو کیوں آگ لگائی تو یہ تقاضے گندے تقاضے اللہ نے ہمیں دیے تو ہیں لیکن ان کو دبانے سے اللہ کا راستہ پیدا ہوتا ہے کاش کے بعد ہماری سمجھ میں آ جائے دوستوں کہ تقویٰ سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے گندے تقاضے دل میں آئیں گے اللہ نے رکھے ہیں لیکن بس آنا برا نہیں ہے یہ سمجھ لو کہ تقاضوں کا آنا برا نہیں ہے لانا برا ہے اور ان پر عمل کرنا برا ہے اپنے اختیار سے دل کے اندر گندے تقاضے لانا ادھر دیکھ لے ادھر دیکھ لے یہ دیکھ لے وہ دیکھ لے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے کے اندر بے حیائی کا ایسا سیلاب ہے کہ جو شخص یہ ایک ہی کام کر لے یہ تہیا کر لے کہ اے اللہ آج سے میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھوں گا کیونکہ یہ عمل آپ کو سب ناپسند ہے ابھی سے خودی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان نظر تعمل میں سیاحی ابلیس نظر بازی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے من ترا کہا مقابل مضموم زہر میں بجا ہوا تیر ہے یہ تیر زہر میں بجا ہوا ہے کہ جس طرح زہر میں بجا ہوا تیر جسم کے اندر لگ جاتا ہے اس پر زہر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہ نگاہ بازی نظر بازی کا تیر آنکھوں کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور قلب کے اندر زہر پھیلا کر ایمانی موت واقع کر دیتا ہے جو جن اللہ نے اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم لأجلی کہ جو میری خاطر سے اپنا دل توڑتا ہے اس کے دلوں میں میں رہتا ہوں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں جو میری خاطر سے اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں اپنے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے مجھے وہ ٹوٹا ہوا دل پسند اپنے رہنے کے لیے اللہ نے دیکھو میرے دوستوں یہ قیمت ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس چھوٹے سے پاؤ ڈیڑھ پاؤ کے قلب کو اپنے رہنے کی جگہ بنائی ہے یہ ہماری قیمت ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ خالق عالم خالق لذات عالم خالق لیلائے کائنات عالم خالق لذات عالم اللہ تعالیٰ اتنے عظیم الشان سورج چاند ستاروں کو پیدا کرنے والے وہ ایک مومن کے دل کے اندر کیسے سما جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمایا زمین و آسمان میں مگر مومن کے دل میں میں سما جاتا ہوں جو خواجہ صاحب ایک بزرگ شاعر ہیں فرماتے ہیں کہیں کونوں مکان میں جو نہ رکھی جا سکی ہے دل غضب دیکھا ہو چنگاری میرے میرے مٹی میں شامل کی ارے اللہ کے اللہ کا گھر ہے یہ دل ایک بزرگ فرماتے ہیں نہ کوئی راہ آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے حریم دل کا احمد اپنے ہردم پاس پا رہنا ارے دل تو یہ حریم ہے اللہ کے رہنے کی جگہ ہے اس میں گندی لاشوں کو بتانا گندی شکلوں کو بتانا یہ شیطان جو ہے ہردم کر کے باطل کو حق دکھلا دیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ باطل کو باطل دکھلا دیجئے کیونکہ ایک گرو شاعر نے فرمایا اب شراب خیر تو مستی رہی نے سہارا صورت ہستی رہی جب اللہ تعالیٰ کسی کو شراب مستی میں اپنے شہر کے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان صورتوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ صورتیں ہمارے ایمان کو برباد کرنے والی اور اللہ سے محروم کرنے والی ہیں۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ اس زمانے میں جو ایک کام کر لے، یہ تہیا کر لے کہ اے اللہ، آپ کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو یہ بات پسند نہیں۔ غیر محرموں کو دیکھنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، چاہے وہ نیٹ کیفے میں ہو، چاہے موبائل میں ہو، چاہے ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹوں کے اوپر ہو، اسپتالوں میں ہو، کہیں بھی ہو، گھروں کے اندر نامحرم رشتے دار ہوں، چچی سے پردہ، رومانی سے پردہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوستو، مولوی مسئلہ بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارا کام ہے، ہمارا علینا الا الصلاح، کہ ہم دین کو دو امت کی لوگوں تک پہنچا دیں۔ عمل کرانا ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے ہم مسئلہ بناتے نہیں ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں دوستو، ہے نا۔ تو یہ مانگا کہ اللہ باطل کو باطل دکھلا دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ان حکیم شکلوں کے چکر میں پڑ کے ان کو ہم اچھا سمجھ کے باطل کے اندھے کنویں کے اندر گر جائیں۔ اور آگے فرمایا ورژن جنابا، اے اللہ اس سے اجتناب کو، اس سے پرہیز کو ہمارا رزق بنا دیجئے، کہ ایک ایک نافرمانی کو جب تک ہم نہ چھوڑ دیں، اس وقت تک ہم آپ سے ملاقات نہ کریں، اس وقت تک موت نہ آئے، تاکہ ان گندگیوں کے ساتھ آپ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے۔ اے اللہ، ہم آپ کے سامنے پاک و صاف ہو کر حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ہمیں باطل کو باطل دکھلا بھی دیجئے، اور اس سے پرہیز، نافرمانی کے پرہیز کو ہمارا زندگی بنا دیجیے۔ حدیث قدسی میں حج کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ صورتیں نگاہوں کے ذریعے قلب کے اندر جاتی ہیں اور قلب کے ایمان کو بالکل جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ترکہا محافظی، اسی حدیث کے آگے فرما رہے ہیں من ترکہا محافظی، کہ جس نے میرے خوف سے، مخلوق کے خوف سے نہیں کہ کوئی دیکھ کے کیا کہے گا کہ بڑے میاں تار جان کر رہے ہیں، ہاں جوانی کے بعد سے بڑھاپے تک میرے دوستو یہ تقاضے زندہ رہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تقاضے ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ بڑھاپے میں بھی لوگ جن کو بدنگاہی کی عادت ہوتی ہے دوستو، 65-65-70-70 سال کے لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اور اللہ سے محروم ہو کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ سے محروم ہونا سب سے بڑی بدنصیبی ہے، ان امراض کا علاج کرنا چاہیے، تزکیہ اور صفائی کرنا چاہیے، کسی سچے اللہ والے سے اللہ کے لیے تعلق کر کے اپنے قلب کی اصلاح کرانی چاہیے، تب یہ امراض نکلتے ہیں۔ تکبر کا مرض، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مرض، اور اپنی عبادات کو اچھا سمجھنے کا مرض، جو کسی سے حسد کا مرض، غیبت کا مرض، بدگمانی کا مرض، کتنے امراض ہیں روحانی، ہم کو اس کا علاج کرانا چاہیے دوستو، تاکہ ان کانٹوں سے اور گندگیوں سے ہمارا قلب خالی ہو جائے، صاف و صاف ہو جائے، غیر اللہ ہمارے دل سے نکل جائے۔ تو پھر دوستو اللہ ہی اللہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے مرشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے دل میں حق آ جائے ہے، اس سے غیر اللہ نکل جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں نکالو یار حسینوں کی دل سے ہے مزدور، نکالو یار حسینوں کی دل سے ہے مزدور، خدا کا گھر بے عشق ہوتا نہیں ہوتا، ان حسینوں اور مردہ لاشوں کے لیے یہ گھر نہیں بنا۔ میرے دوستو حضرت فرماتے تھے کہ جو ان حسین شکلوں پر مرتا ہے، مرنے والوں پر جو مرتا ہے، بتاؤ کون حسین آج تک زندہ رہا؟ آپ کے قبر میں دل گئے کتنے؟ کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا؟ ارے دوستو، ہزاروں لاکھوں حسین آج قبروں کے اندر مٹی ہو چکے، ان کی رنگت بھی ختم ہو چکی، گوری چمڑی ہو، کالی چمڑی ہو، سرخ چمڑی ہو، سب کی سب بنا ہو کے مٹی یکرم ہو چکی ہے، کوئی حسین آج تک زندہ نہیں رہا، ہر شخص قبروں کی نظر ہو چکا۔ مرنے والوں پر جو مرتا ہے دوستو وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور زندہ حقیقی پر جو مرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ اپنی قیمت کو ہم پہچانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف ایک ہی مقصد کے لیے، لیعبدون۔ اور تفسیر میں فرمایا یہاں لیعبدون کے معنی دیار خون ہے کہ تم دنیا میں جا کر اس کو پہچانو، میری معرفت حاصل کرو تاکہ میری معرفت کا ایک ذرہ دونوں جہان کی نعمتوں سے افضل ہے، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہان سے کم ہے۔ میرے دوستو یہ ہماری قیمت ہے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی فرما برداری کر کے ان کو راضی کرنا۔ اللہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اللہم انی اسألک رضا قبل الجنہ۔ دوستو اللہ کی رضا کی کیا قیمت ہے کہ جنت سے بھی بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کو جنت سے پہلے نہ مانتے۔ یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کی قیمت کہ جب سینکڑوں کروڑ کروڑ جنتوں سے بھی افضل اللہ کو ایک لمحہ راضی کرنا ہے۔ دوستو یہ ہے ہماری قیمت، جس لمحے انسان اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے اس لمحے فرشتوں سے بھی زیادہ اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، فرشتوں سے بھی افضل وہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو عظیم اور ملائک صرف داشتن کے قدرا دیرج تک نسیم داشتن فرماتے ہیں کہ جو جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ کی نگاہ میں ان کی قیمت گر جاتی ہے، اور جو آدمی اپنی نگاہ میں کمتر ہوتا ہے خطا کار ہوتا ہے اللہ کے یہاں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کی سمجھ کی وجہ سے، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کی قیمت فرشتوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کی ایک ذرہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ورضوان من اللہ اکبر، وہ عظیم شان ذات جب کہہ رہی ہے کہ ہمارا پورا راضی ہو جانا بہت بڑا، ایک بہت بڑی ذات اعلان کر رہی ہے کہ بہت بڑا ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا دوستو؟ یہ ہے ہماری قیمت، ہم اپنی قیمت کو پہچانے، غیرت کے طریقوں کو ہم چھوڑیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ کفار ہیں جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ آج ہم ان کی نقصانی کو فخر سمجھتے ہیں، ایڈوانس سمجھتے ہیں اور ایسے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، بد دے مناتے ہیں اور یہ سب کفار کی نقصانیاں کرتے ہیں، رسومات کرتے ہیں اور مدر ڈے مناتے ہیں، فادر ڈے مناتے ہیں۔ یہ ڈے ڈے کرنا دوستو قیامت کے دن بالکل کھٹیا بنا دے گا ہم کو، بلکہ قیامت تو دور ہے، دنیا میں بھی ہماری قیمت کوئی نہیں۔ میرے دوستو اسی لیے ہم فٹ رہے ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اپنی قیمت کو ہم پہچانے۔ میرے دوستو ایک کافر کے پاس کتنے لاکھوں کروڑوں دولت ہو، سلطنت ہو، بادشاہ ہو، ساری دنیا میں اس کی حکمرانی ہو، اور ایک طرف ایک مومن جس کے دل میں کلمہ ہو، چاہے وہ زانی، بدکار، شرابی، کتنا ہی گناہگار ہو لیکن دل میں کلمہ رکھتا ہے، میرے دوستو یہ مومن اس لاکھوں کروڑوں سلطنتوں رکھنے والے کافر سے افضل ہے۔ یہ کلمے کی قیمت اور اس کلمے سے ہماری قیمت۔ تو میرے دوستو بات تو اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کے لیے ایمان والوں کو فرض فرما دیا کہ تقوی اختیار کرو۔ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کے حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ بتلا دیا، کونوا مع الصادقین، کہ تم ہمارے سچے لوگ جو ہمیں یاد کرنے والے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے فرما بردار ہیں، نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں لیکن ہمارا قانون نہیں چھوڑتے، وہ ہمارے ایسے مقبولین ہے کہ تم ان کے پاس اٹھو کے بیٹھو گے تو تم کو ہی تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ میرے مرشد فرماتے تھے کہ آیت کا تقاضا، تقویٰ کا تقاضا تو یہ تھا کہ کونوا مع المتقین کہا جاتا کہ بھائی متقین کے ساتھ رہو تو تقویٰ ملے گا، لیکن یہاں صالحین کیوں فرمایا یہ بات بھی بات ہے دیکھنی۔ صالحین اس لیے فرمایا کہ دیکھو قیامت تک کے حالات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جعلی چیزوں کا زمانہ آئے گا اللہ جانتے ہیں، جو لوگ گاڑیاں رکھ کے لوگوں کو گمراہ کریں گے جانتے ہیں، اور نظرانے یا چندوں کے چکر میں لوگوں کو ادھر ادھر گمراہ کرنے والے جعلی پیر بھی آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی تقویٰ تو ملے گا مستقیم سے ہی، لیکن متقی وہ ہو جو صادق سے تقویٰ بھی ہو، تقویٰ میں سچا ہو، یہ نہ ہو کہ لمبا چوٹا گول ٹوپی پہنا ہو، لوگ اس سے دھوکہ کھائیں اور اس کا محفوظ مال جمع کرنا، جیسے آج کل ہو رہا ہے عملیات کے ذریعے، کہیں کسی ذریعے سے کہیں وظائف بتانے کے چکر میں لوگوں سے پیسہ ہینٹا جا رہا ہے، اور کہیں عرس کرنے کے چکر میں، اور کہیں جو ہے وہ میلاد کرنے کے چکر میں حلوے پکانے کنڈے کرنے کہیں دیکھو بھائی ایسا ایسا آدمی نہ ہو جو جس کے اندر شور چھپا ہوا ہو اور تم اس کا مقصد تمہاری آخرت نہ ہو بلکہ تمہارا مال ہو. جس کو حضور نے فرمایا کہ حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا. یہ نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فرمایا کہ یہاں ہمیں خبردار کر دیا کہ دیکھو ایسے چور لوگ آئیں گے جو لمبے کرتے پہنے ہوں گے ٹوپیاں داڑھی رکھتے ہوں گے لیکن مقصود ان کا تقویٰ نہ ہو. دیکھ لینا کہ وہ اپنے تقویٰ میں سچے بھی ہوں. ان کا مقصد ان اجریا اللہ علی اللہ کے سوا کچھ نہ ہو کہ ہمارا تو اجر اللہ کے پاس ہے. ہمیں آپ سے قربانی کی کھال نہیں چاہیے, ہمیں آپ کے مدرسے کا چندہ نہیں چاہیے, ہمیں آپ سے اپنے گھر بار چلانے کا پیسہ نہیں چاہیے, ہمیں آپ سے سفر کا پیسہ نہیں چاہیے. ہمارا تو اجر اللہ کے پاس ہے. ہم صرف اللہ کے لیے آئے ہیں, اللہ کے احکامات آپ تک پہنچانے آئے ہیں. وما علینا الا البلاغ, ہم تو آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت فرمائی. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقویٰ مدرسوں سے نہیں ملتا. دیکھو حضرت قاسم مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں, مولانا اشرف علی خانی صاحب نفر اللہ مقدہ مجدد الملت سے حکیم الدین امت سے کیسے بڑے بزرگ گزرے ہیں, لیکن اپنے حصول تقویٰ اور نسبت اللہ یعنی اللہ سے تعلق کی نسبت حاصل کرنے کے لیے حضرت حاجی ہوئے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو علوم کے سمندر ہیں, مولانا حاجی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قطب العالم کہلاتے تھے, مجتہد بھی تھے, اگر اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو بالکل صحیح ہوتا. اتنے بڑے بڑے علماء ایک غیر عالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیوں بیٹھ ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں بیٹھ ہو گئے, فرمایا کہ بھائی ہم نے کتابوں میں جو مٹھائی کے نام اور فہرست پڑے تھے وہ کھانے کو حضرت حاجی صاحب دے دیتے. فرمایا کہ نام جاننا اچھا ہے زیادہ ضروری ہے کہ مٹھائی جو کھا رہا ہے وہ زیادہ نہ دے دیں. تو فرمایا جو مٹھائی کھاتا ہے وہ زیادہ نہ دے دیں. ایک آدمی کو صرف نام معلوم ہے مٹھائیوں کو, تو فرمایا کہ ہمیں مٹھائیاں حضرت حاجی صاحب کے ساتھ کھانے کو ملے ہے نا. اور ادھر حاجی صاحب کا کیا حال تھا, کیونکہ بزرگ جو ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو تو سارے عالم کے انسانوں سے کمتر سمجھتے ہیں. وہ بزرگ اللہ والا ہی نہیں جو اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھے. فرمایا اسی کو فرمایا کہ عجیب اور ملائک شرف داشتن کہ خدرا بےستن نتن داشتن کہ اولیاء اللہ جو ہیں اپنے آپ کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے, اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو ادھر فنائیت کا یہ عالم حضرت خالی صاحب کا کہ ادھر اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھ ہو رہے ہیں اور فرما کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت مجھے تو بڑی سب فہرست ہے کہ آپ سے اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھ ہو رہے ہیں, آپ کے پاس کیا ہے, آپ کو عالم بھی پورے نہیں ہیں. تو کہا ہاں بھائی مجھے بھی بہت فہرست ہے, یہ اتنے بڑے بڑے ان کے سمندر میرے پاس آتے کیوں آتے. یہ بنائیت ہمارے بزرگوں کے دوستو فرماتے ہیں ہم خاص نشینوں کو نمسنت سے بٹھاؤ. اولیاء اللہ کا یہ حال ہوتا ہے اپنے آپ کو دکھانا بھی پسند نہیں کرتے, بڑا سمجھنا تو درکنار. کہتے ہیں کہ ہم خاص نشینوں کو نمسنت سے بٹھاؤ, یہ ہے یہ عشق یہ عشق کی توہین ہے, اعزاز نہیں ہے. ہم نے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے لیے اللہ کو پانا ہے, بلکہ یہ نہیں کہ لوگ ہمیں مخلوق اچھا جانے مخلوق اچھا سمجھے, بلکہ یہ ہماری توہین ہے. میں بہتر اچھا سب سے وہ ہے کیا شعر ہے مولانا شاہ مولانا صاحب کا بتائیے سے یہ دل کی ہے آواز کی میں کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا دل کا تو فاری کا سبب ہے, میرا کچھ ہونا میں اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ سمجھوں. یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی بیماری جو میں نے بتائی یہ بھی ایک روحانی مرض ہے. نگاہ بد نگاہی ایک روحانی مرض ہے, غیبت بد نگاہی ایک روحانی مرض ہے, حسد ایک روحانی مرض ہے, یہ سب روحانی امراض ہیں. تو فرماتے ہیں کچھ ہونا میرا ذلت و خواہی کا سبب ہے, میں اپنے آپ کو اچھا سمجھوں یہ تو میری ذلت ہے, جیش کی توہین ہے. کچھ ہونا میرا ذلت و خواہی کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. دل کی آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ دل سے میں اپنے آپ کو کمتر کرتا ہوں، یہ نہیں کہ زبان سے خالی انکساری کرنا تھی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور میں تو یوں ہوں، میں تو پھر زبان سے کچھ نہیں ہوتا، دل سے اپنے آپ کو سارے عالم کے انسانوں سے سب سے کمتر سمجھتا ہوں۔ فرمایا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یا اللہ میں تمام انسانوں سے سب سے کمتر ہوں فی الحال، یعنی اس حال کے اعتبار سے معلوم نہیں کہ میرا عمل قبول بھی ہے کہ نہیں، اور فرمایا کہ تمام کافروں اور جانوروں میں بھی سب سے کمتر ہوں فی المحال، انجام کے اعتبار سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ خراب ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ سب اشرف علی کو لگا ہوا ہے، علی مجدد الملت حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ اتنے بڑے مصنف تھے، 1000 کتابوں کی تصنیف کی اور بیٹھتی زیور کے وہ لکھنے والے، اور بڑی بڑی کتابیں تشرف کی احادیث تشرف اور تصوف کی احادیث تصوف اور بڑے بڑے مسائل سلوک اور بیان القرآن کے لکھنے والے، فرماتے ہیں کہ اشرف علی کو یہ دم لگا ہوا ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا۔ میرے دوستوں، اتنی بڑی بڑی تصانیف کرنے والے، قیامت تک اس مجسد کی تعلیمات پر عمل ہوتا رہے گا، وہ یہ فرما رہے ہیں ہم صرف کھاتے ہیں۔ تو بات صرف یہ ہے جو اس کی بات عرض کر رہا ہوں، آج ایک ہی مضمون بیان کرنا مقصود ہوا، ابھی دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ یہ ایک ہی کام میرے مرشد نے فرمایا کہ کر لو، نگاہ کی حفاظت کر لو، میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ تم صرف نگاہ کی حفاظت کرو اور نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو کہ زمانے میں نفس پر سب سے زیادہ بھاری، سب سے زیادہ مشکل ہے۔ قدم قدم پر بے حیائی، بے پردگی کے جال، ننگی فلموں کے جال، گانے بجانے کے جال لگے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمنین سے کہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اے اپنے ماں باپ کو دیکھو، بیت اللہ کو دیکھو، قدرتی نظارے دیکھو، بھائی بہنوں کو دیکھو، اور بہت کچھ دیکھنے کو فرمایا، چند چیزیں منع فرما دی کہ بھائی دیکھو نا محرموں کو مت دیکھو، اور یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے کیونکہ آگے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، معلوم ہوا کہ بدنگاہی مقدمہ ہے اور اس کا خاتمہ زناکاری ہے، شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی، اگر زنا کرنے کو نہ ملے گا تو ہاتھ ہی سے اپنی جوانی کو برباد کرے گا، جو آج ہو رہا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے مرشد ساری زندگی اس ایک عمل کو بیان کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے کہ اللہ کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو، ورنہ اللہ سے محرومی ہو جائے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں عشق بتا میں نظر کرتے ہو فکر راحت، عشق بتا حسین صورتوں کا عشق، ننگی فلموں کا عشق اور نامحرموں کا عشق، فرماتے ہیں کہ عشق بتا۔ مولانا آصف ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے دوستو، یہ میں کوئی بازاری بات نہیں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنے بڑے اللہ والے کی بات بتا رہا ہوں، کہتے ہیں عشق بتا میں نظر کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی بات ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان حکیموں سے حرام لذت بھی لیتے رہو گے، ان کو غیر اللہ کو دل کے اندر بتاتے رہو گے، اس کے بعد اللہ کو بھی پالو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ہم خدا خواہی تو ہم دنیا ہے دوں این خیالت تو محالت تو جنو، تم چاہتے ہو کہ یہ دنیا داری حرام کاری بھی کرتے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ کو بھی چاہتے ہو، یہ تمہارا پاگلپن ہے، یہ ناپت ہے۔ ارے نکالو یار حکیموں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پے رشتے ہوتا نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، میرے مرشد یہی فرماتے فرماتے دنیا سے چلے گئے کہ اللہ کے لیے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زنا عین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، یہ نامحرموں کو دیکھنا، آنکھوں پر زنا کرنا اور پھر اللہ کو بھی سوچنا کہ ہم اللہ کو بھی پالیں، ناممکن ہے دوستو۔ آنکھوں کا زنا کار بھلی اللہ کیسے ہو سکتا ہے، لاکھ وہ عالم ہو، لاکھ وہ مدرس ہو، لاکھ وہ کوئی ٹیچر ہو یا فٹیچر ہو یا عام آدمی ہو، کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا میرے دوستو، اللہ کی محبت سے محروم جائے گا۔ آنکھوں کا بنا کار کہاں ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بدعا فرمائی، لالچ کی بدعا فرمائی۔ میں وہاں بھی عرض کر کے آیا ہوں کہ طائف کے کفار میں ہر بچہ بچہ جانتا ہے، مسلمان بچہ بچہ الحمدللہ، کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، وہاں کافروں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، پتھروں سے آپ کو زخمی کیا اور آپ کے نالے مبارک خون سے تر ہو گئے، فرشتے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے کہ ان پہاڑوں کو ہم ملا دیں تاکہ یہ جس قوم نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اس کو ہم چیز جانیں، لیکن آپ وہ نبی رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، آپ نے گوارا نہ کیا، فرمایا کہیں مجھے پہچانتے نہیں، ایسا نہ کرو شاید ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو جائے ایمان لے آئے۔ وہ نبی رحمت بدعا جس نے کافروں کے لیے نہ فرمائی، نبی نظر بازی کے لیے بدعا فرما رہے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے، رائی بناتا نہیں ہے، یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میرے مرشد نے باتیں اپنی طرف سے نہیں کہیں، حدیث پاک ہے، اس کا شریف کی حدیث ہے، یہ مفتی صاحب ماشاء اللہ بہنے ہیں، کسی کو تصدیق کرنا ہو آپ کو تصدیق کر دیں گے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دونوں پر لعنت ہے، جو دیکھتا ہے اس پر بھی لعنت، جو دیکھتی ہے اس پہ بھی لعنت، اور جو دکھاتی ہے اپنے آپ کو، یعنی بے پردہ پھرتی ہے یا فلموں میں کام کرتی ہے، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں، جو دیکھتا ہے جو دیکھتی ہے، یعنی عورت کے لیے بھی حکم نازل فرمایا اللہ نے کہ مومنات سے بھی کہہ دیجیے کہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں، لہٰذا عورتوں میں بھی تقاضے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی نامحرم مرد کو دیکھے گی اللہ اور رسول کی لعنت میرے دوست کو آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ آج کوئی عام آدمی بے گاڑی کا آدمی بدوا دے کے چلا جائے، رات بھر نیند نہیں آتی کہ اس نے ہمیں بدوا دے دی کہیں لگ نہ جائے، وہاں طالب المسلوب کافروں نے جن کو امین طالب اور امین کہہ کر پکارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر، اور دیکھنے والی اور دکھانے والے پر۔ دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کو ان باتوں کا کوئی بتانے والا بہت کم حال حال ہوتا ہے، میرے دوستو واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم بھی اگر نگاہ کی حفاظت کا تہیہ کر لیں اللہ کے ولی ہو کر ہی مریں گے، یعنی ہم کو اس مشکل کام کرنے کی وجہ سے دین کے باقی سارے کام انتہائی آسان اور مزیدار بھی ہو جائیں گے، اور زمین بھی اس کی سن لو میرے دوستو، یہ جو حدیث خود میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ من طرح کہا مقابتی، اس کے آگے یہ ہے من طرح کہا مقابتی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے میرے خوف کی اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، افضلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اپنے قلب کے اندر ایمان کی وہ دولت پائے گا، حلاوت ایمانی پائے گا، حلاوت ایمانی میرے دوستو وہ دولت ہے کہ عبادات میں مزہ اور سکون اور چین اور نور کے قلب کے اندر آ جائے گا، تو اس لیے عبادات مزیدار بھی ہو جائیں گی، زندگی بھی مزیدار ہو جائے گی میرے دوستو۔ آج جو ہم پریشان حال اور مصیبت زدہ اور بے روزگاری کے تنگ ہیں میرے دوستو، یہ سارے وعدے اللہ نے پورے کرنے کے لیے قرآن نے فرمایا ہے، یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حلاوت ایمانی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ضرور کہ ضرور ملے گی، یعنی اس کے قلب کو حلاوت ملے گی، اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ وقی ہی بشارتن الی بشارت حسن الخاتمہ، یعنی کہ جب حلاوت ایمانی ایک دفعہ قلب میں داخل ہو جاتی ہے تو کبھی بھی نہیں نکلتی، اور اس میں اشارہ ہے کہ اس شخص کا حسن خاتمہ ہوگا جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، اور میرے دوست اگر خطا ہو جائے تو اللہ تعالی نے توبہ کا راستہ رکھا ہوا ہے، مگر یہ نہیں کہ گناہ کرو اور توبہ کرو، توبہ کے سہارے پر گناہ نہ کرو، اس لیے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، دوستوں جن کو توفیق نہیں ہوتی بے توبہ کے مر جاتے ہیں۔ ایک شخص کا چشمدید واقعہ میرے حضرت کا ہے، ناظم آباد میں ایک شخص تھا، نظر بازی کا مریض تھا، 65 سال کی عمر سے زیادہ تھی اس کی، اسپتال میں پڑا تھا، لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ اب تو توبہ کر لے، انہوں نے زندگی بھر کیسی کیسی بدماشیاں کی ہیں، چل اب تیرا آخری وقت ہے تو توبہ کر لے، تو اس نے کہا کہ سارے الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں، دوا لاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، کھانا لاؤ، لیکن یہ جو تم لفظ کہہ رہے ہو توبہ دا باؤ دا ہا، یہ میرے منہ سے نکل ہی نہیں رہا۔ میرے دوستو گناہوں کا جو ٹھکائی میں لگا رہتا ہے اس کو توفیق توبہ کل ہونے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے، اس لیے گناہ اگر ہو جائے، دیکھو ایک ہے اپنے آپ کو گٹر میں گرا دینا خود سے، اور ایک ہوتا ہے گر جانا، تو گر گیا تو بھائی اٹھ جاؤ، ہم نے طے کی اس طرح سے منزل ہے، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، ارے اگر آدمی پھسل کے گر جاتا ہے تو آپ کی جہاں جس جگہ سے وہ چلا ہوتا ہے واپس تو وہاں نہیں پہنچ جاتا، وہیں اس کے کپڑے اپنے جھاڑ کے گر چلنا شروع کر دیتا ہے، توبہ کر لیا اللہ کا راستہ پھر سے ہونے شروع ہو گیا، اور یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو خود گٹر کے اندر گرا، تو گراؤ بس توبہ کے سہارے پر گناہ مت کرو، ہاں گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے اللہ سے معافی مانگو۔ میرے دوستو، یہ نظر کی حفاظت کا وہ عمل ہے کہ جس پر بڑے بڑے لوگوں نے عمل کر کے اپنی زندگیاں بنا لی۔ میرے دوستو، اللہ والے ہو کر دنیا سے گئے، سارے کام دین کے ان کو آسان ہو گئے، مزے دار بھی ہو گئے۔ آپ ہی میں ایک بات یہ کرتا ہوں میرے دوستو کہ یہ سب باتیں، تقویٰ کا حصول کسی سچے اللہ والے سے مضبوط تعلق کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہ دولت ہے، نہ کتابوں سے، نہ وعدوں سے، نہ زر سے پیدا، زر مانے دولت، یہ وہ دولت ہے نہ کتابوں سے، کتابوں سے نہیں ملتی، کیونکہ کتابیں اللہ کا نور اٹھانے کے تحمل نہیں ہے، کاغذ اللہ کا نور اٹھانے کے تحمل نہیں ہے، یہ تو سینے اور یہ اللہ کے سینے اس کی آواز گاہ ہے میرے دوستو، کیونکہ یہ فیض نبوت ہے۔ فرمایا کہ جو آپ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ زبانہ ہے، ایک سینہ وسینہ ہے، اللہ کی محبت کی آگ سینوں سے سینے میں لگتی ہے میرے دوستو۔ یہ گھر سے جیسے گھر کو ایک گھر سے دوسرے گھر کو آگ لگتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ سینوں سے سینوں کو ملتی ہے میرے دوستو۔ کسی سچے اللہ والے سے ہم تعلق کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی نسبت کی یہ دولت ہمیں حاصل ہو جائے گی، نہ کتابوں سے، نہ وعدوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ آپ ایک عمل وہاں بھی بتا کے آیا ہوں تو آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں، جس سے اس میں چار فائدے ہیں۔ آپ کو اگر کچھ وقت کی اجازت ہے نا، کیونکہ پہلے کل تو چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو بہت زیادہ عظیم عطا فرمائے، بے انتہا ہم سے محبت فرمائی، بہت ہی زیادہ ہماری توقعات سے زیادہ اس نے ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، اور دیکھ کے آپ خیال رکھا، اور بچارے چھٹی کر کے مدرسے کی چھٹی کی ہوئی ہے ہمارے خاطر سے، اور ہمارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بڑے عظیم عطا کرنا۔ جو بات یہاں ان کی ہو گئی، ایک بات پر بھی کوئی عمل کر لے گا، سب کا سب سب چاہیے مفتی صاحب کو ان شاء اللہ ملے گا۔ تو بھائی ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایک بات اور بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ بھائی عمل تو یہ ہے کہ ہم سب اگر یہ ارادہ کر لیں کہ چار فرض عشاء کے ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد دو رکعت اور پڑھ لیں، وتر سے پہلے چار فرض عشاء کے، اس کے بعد وتر سے پہلے سنت اور دو رکعت اور پڑھ لیں، تو اس دو رکعت کے اندر ہم تہجد کی نیت کر سکتے ہیں۔ آج کل سویرے اٹھنا، سویرے آخر میں اٹھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کمزوری کا زمانہ ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ صبح اٹھنے کے چکر میں پھر تہجد کے بعد آدمی سو جاتا ہے، فجر کی نماز کی بعض اوقات جماعت نکل جاتی ہے ورنہ فضائی ہو جاتی ہے۔ تو بھائی نفل کی خاطر فرض کی قربانی نہیں دی جائز نہیں ہے، اس لیے ایسے میں تو بہتر ہے کہ تہجد پڑھائی نہ اٹھے، نہیں فجر کے لیے اٹھے تاکہ فرض قائم رہے۔ لیکن آسان طریقہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ ظفر صاحب نامی نے ان دار الفتاوا لکھا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو شخص چار فرض عشاء کے، اس کے بعد دو رکعت پڑھ لے، اور یعنی چار فرض کے بعد اور وتر سے پہلے سنت کے بعد دو رکعت پڑھ لے، تو اس کا یہ دو رکعت تہجد میں شامل ہو جائے گا۔ اور وہ نل لے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور وہ نل لے کہ وہ قیام الجیل میں شمار ہوگا۔ بھائی آپ کبھی آخر میں اٹھ کر تہجد پڑھنا افضل درجہ ہے، لیکن افضل درجہ نہ صحیح، لیکن اگر ہمارا تہجد گزاروں میں شمار ہو جائے تو کیا بات ہے، دو رکعت پڑھ لی کیا مشکل ہے۔ تو آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ دو رکعت ہم وتر سے پہلے پڑھ لیا کریں گے۔ اچھا ہماری دو رکعت شمار نہیں ہوگی، بلکہ یہ سنت بھی اسی میں شمار ہوگی جو ہم سنت پڑھتے ہیں، کیونکہ اس لیے حدیث کے پاس کے الفاظ ہیں کہ فرض اور وتر کے درمیان جو نماز پڑھ جاتی ہے بھگو من اللہ، تو وہ دو رکعت یعنی آپ کی چار رکعت حاصل ہو جائے گی، اور اسی دو رکعت کے اندر آپ صلاۃ الحاجت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک نیت ہو گئی تہجد کی، آپ تہجد گزار ہو گئے انشاءاللہ، اور دوسری نیت کر لیں صلاۃ الحاجت کی کہ اللہ ہماری جو حاجتیں ہیں، جس میں تنگی ہے، کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، اس کی حاجت اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ ہماری حاجت پوری ہے۔ اور تیسری نیت یہ بھی ایک کر لیں جو میں نے عرض کیا توبہ کا معاملہ، کہ ہم توبہ بھی کر لیں، ایک صلاۃ توبہ ہوتی ہے دو رکعت پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ ہمارے ملوک سے لے کر سارے ہونے سے لے کر آج تک جو گناہ ہمیں کر ڈالے، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا، اللہ سب کے سب گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو اللہ سب معاف کر دیں۔ دو رفت کے اندر کتنے مزے لے لیے، تعجب کا مزہ لے لیا، توبہ کا مزہ لے لیا، حاجت کا مزہ لے لیا، سبحان اللہ. یہ ایک عمل ہم کر لیں. اس نے چار فائدے میرے مرشد نے فرمائے. حدیث پاک میں ہے فَإِنَّهُ دَقُّ الصَّالِحِينَ فَضْلَكُمْ، کہ تعجب جدائی سے تمہارا شمار صالحین میں سے ہو جائے، صالحین کے رجسٹر میں تمہارا نام لکھ دیا جائے. اب اس کا ایک اور فائدہ سن لیجیے، جب ہم صالحین کے رجسٹر میں آ گئے تو جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ لوگوں کے اوپر سلامتی ہو، تو جتنے نمازی نماز پڑھے ہیں اور فادہ کر رہے ہیں، تیار پڑھ رہے ہیں، تو ان کی دعائیں، ساری سلامتیوں کی دعائیں ہم کو مل رہی ہیں، کیونکہ ہمارے تمہارا صالحین کے رجسٹر میں ہوگی، مفت میں آپ کو دعائیں مل رہی ہیں، نماز وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ کو دعائیں مل رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بات بتائیے، کیونکہ ہم صالحین کو سلام دے رہے ہیں نا، سلامتی بھیج رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، تو اگر صالحین کے رجسٹر میں ہمارا نام آ گیا اس کے ساتھ ہے کہ جو تعجب گزار ہوگا اس کا شمار صالحین کے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا جائے. اور فرمایا وہ قربۃ لکم، کہ تمہارے لیے رب کا قرب دلانے والی ہو، رب کا قرب دلانے والی ہے تعجب کی نماز، اور وہ مغفرۃ للسیئات، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، گناہوں کی معافی کا کفارہ ہو جائے گی، گناہوں کی معافی ہو جائے گی. اور ومن حاض للجسم، گناہوں سے بچنے کی طاقت تمہیں پیدا ہو جائے گی. بتائیے کتنے فائدے ہو گئے دو رکعت کے اندر. اب آپ مجھ کو دعا دیجیے جدا کرنا چاہیے، بچوں میرے مسجد کا ہے، لیکن آپ کو یہاں گھر بیٹھے مل گیا ایسوایا کراچی سے، اور آپ کو الحمد للہ کی توفیق سے اور میرے بزرگوں کی دعاؤں سے آپ کو ایک عمل میں نیچے لے جا رہا ہوں. اور دوسرا ایک آخری عمل تو اس کے بعد ان شاء اللہ بات کر، کیوں مفتی صاحب بہت تھکے ہوئے ہیں مجھے احساس ہے، لیکن میں بھی آنے والے سفر کی رات پوری رات سویا نہیں ہوں، میں صبح سویا ہوں، یہاں بھی آپ کے سامنے ہوں، الحمد للہ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اور آپ کی دعائیں اور اخلاص کی یہ برکت ہے کہ میں اس واقعے کے اندر ایسی بات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ سب ان کی دعائیں اور اخلاص ہے اور ان کی محبت ہے کہ میں ابھی تک بیٹھا ہوں. یہ ایک عمل آپ کو دے دیا. دوسری بات یہ کہ بھائی ہم سب ارادہ کریں، بہت ہی آسان بات بتا رہا ہوں، کوئی مشکل بات نہیں، کوئی آپ کے اوپر ہنسے گا نہیں، کوئی آپ کو بدو نہیں کہے گا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی آپ کو میں آسان بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے جو میری محبت کو پانا چاہتے ہیں مجھے پانا کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی میری اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت میں لگے. ارے جب اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے تو ہمارا کون سا کام نہ بنے گا میرے دوستو، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. جو اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے اس کا سارا عالم بیادہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کو راضی کر کے چلتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا واحد طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنتوں کا اقتداء ہے. میرے مرشد فرماتے تھے گر ابتدائے سنت نبوی کا ہو چلن، گر ابتدائے سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا، دین میں ترقی اللہ سب کو حاصل کرنے کا، پھر رفتار سے پوچھے کیا تیری رفتار ہوگی اللہ کی طرف تیری سے ہوئے گا. میرے دوستو یہ ایک واحد راستہ ہے سنت کا راستہ. لہٰذا میں آج آپ کو ایک آسان سی سنت دے کر جا رہا ہوں. لہٰذا ہم یہی کہ ہم کتابیں لائے ہیں، کتاب واپسی لائے ہیں، وہ تفصیل ہوں گے. سنتوں کی کتاب ہے وہ دیں گے، اس میں 24 گھنٹے کی اعمال سنت کے مطابق کرنا ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی وظائف نہیں ہے، بس خالی عمل تو وہ سارے روزانہ کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، لیٹتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، بس خالی اتنا کرنا ہے کہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مثلا دیکھیے اگر کرتا پہننا ہے تو کرتا پہننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بایاں ہاتھ ڈال دیں پہلے سے سایہ ڈال، لیکن اگر آپ پہلے دایاں ڈال لیں گے سنت کی نیت سے پھر طریقہ سنت ہو جائے گا. بتائیے کون سا مشکل کام، کوئی آپ کے اوپر ہنسے گا سنت ہو گئی. پھر ایسی بھائی اگر قمیض اتارنا ہے اتارتے وقت اس کے برق کریں گے پہلے بایاں اتاریں گے پھر دایاں اتاریں گے، کتنا آسان ہے کام تو کرنے. پاجامہ پہنیں گے تو بھائی اس کے دو طریقے تین طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ دایاں پہلے ڈالیں گے اور دایاں بعد میں ڈالیں گے، ایک طریقہ یہ ہے کہ بایاں پہلے ڈالیں گے دایاں پاس میں ڈالیں گے، اس سے خلاف سنت ہو گیا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پاجامے کے دونوں سروں کو کرسیوں پہ باندھیں گے اور جم لگا کے دونوں ہی کاٹ ڈالیں گے. وہی کرے گا بھائی صاحب، بھائی اتنا آسان ہے کہ بجائے بایاں پائیں پانچیا ڈالنے کے دایاں پانچیا آپ پہلے ڈال لیں، سنت ہو گیا. بتائیے کتنا آسان عمل ہے اور انعام کتنا عظیم ہے. اللہ ہمارے ہے کہ میری محبت تم کو مل جائے گی، میرے معقوب تم ہو جاؤ گے. اور حدیث پاک میں ہے، من سمجھتا کبھی سنتی امتی بلو حجو میرا شہید، جس زمانے میں میری سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہوگا اس زمانے میں میری سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہوگا. سب سے عظیم انعام اللہ کی محبت، دوسرا عظیم انعام 100 شہیدوں کا ثواب، تیسرا عظیم انعام کہ اللہ کی طرف آپ کی رفتار سے صحیح ہو جائے. پانی پینا ہے میرے دوستوں، ساری سنتیں اس میں لکھی ہیں. ایک دو سنتیں میں آپ سے برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کر کے نفع جاتا ہے. تو پانی پینا، دیکھو میرے اللہ کی کیسی مہربانی ہے، دین کتنا پیارا آسان اور مزیدار ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، پانی تو پینا ہی ہے بھائی، آپ بسم اللہ پڑھ لیجیے، کیا مشکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد آپ الٹے ہاتھ سے پی سکتے ہیں، وہی پانی سنت کے نیت سے آپ دائیں ہاتھ سے پی لیں، سنت ہو گیا. ایک عمل کے اندر دو سنت، پھر اس کے بعد تیسری سنت ہے کہ آپ بیٹھ کر پیو. بیٹھ کر انسان کو کھانے پینے میں کتنا مزہ آتا ہے، اطمینان سے آدمی کھاتا پیتا ہے. کھڑے ہو کر تو سارے کام جانور کرتا ہے، مفت بھی کھڑے ہو گیا ہے، آپ کا فکر بھی کھڑے ہو گیا. تو ہم جانور تو نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، ہم بیٹھ کر پی لیں، ٹھیک ہے نا بھائی. تین سنتیں ہو گئی. چوتھی سنت یہ ہے کہ پانی جب بھی پیئیں اس کو دیکھ کر پیئیں. اب دیکھو ہمارا دنیا کا بھی فائدہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ پانی میں کچرا آ جاتا ہے، جو کوڑا آ جاتا ہے، تو جب باغ کے پاس کوئی کیڑا آ جاتا ہے، تو اس سے ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے. تو ہم پانی کو دیکھ کر پیئیں کوئی مشکل کام نہ کریں، لیکن سنت ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ گدا میرے محبوب کی اداؤں کو اختیار کر رہا ہے، تو ان کو پیار رہا جن میرے محبوب کی اداؤں کو اختیار کر رہا ہے. چار سنتیں ہو گئیں، ایک ہی عمل کے اندر چار سنتیں ہیں. وقت کتنا لگے گا؟ ایک منٹ میں آپ نے پانی پی لیا. سات سنتیں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بسم اللہ پڑھ کے پینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کر پینا، پانی کو دیکھ کر پینا. چار سنتیں ہو گئی، تین سانس میں پینا، پانچ سنتیں. تین سانس میں پینے میں بھی ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے. ہمیں نیت کرنی ہے اللہ کی محبت کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. فائدے کی نیتیں نہیں کرنی، فائدہ خود کا خود ہاتھ جوڑ کے آپ کے ساتھ آئے گا، آپ کے پیچھے بھی کیا آئے گا، فائدے آپ کے غلام بن کے آئیں گے. آپ تو ایک ہی نیت کریں ہر کام میں، صدقہ خیرات دینے تو اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے خوش کرنا، مصیبتیں خود ڈر جائیں گی. ہے نا حدیث پاک میں کہ صدقہ مصیبت کو ڈالتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی بری موت کیا اس نے خاتمہ ہوتا ہے صدقہ دے رہے تھے. اب یہ سب چیز کری جائے گی. بہرحال تو یہ ہم نے نیت کیا کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنی، سنت کی نیت کرنی، فائدے کی نیت نہیں کرنی، فائدہ خود کا خود ملے. تو پانی کو دیکھ کر پینا پانی سنت، چھٹی سنت پانی پینے کے بعد الحمد للہ کہہ دینا. کیا مشکل ہے بھائی، اور ساتویں سنت اور رہ گئی. ہاں پانی پیتے وقت برتن کو جب سانس لیں گے تو سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے ہٹا لیں، سانس اس میں نہ لے برتن کے اندر. ایک سانس ایک پانی پیا، اس کے بعد ایسے برتن کو منہ سے ہٹا لیا، سانس لے کر پھر پی لیا، اس طرح تین سانس میں دو سانس سے بھی پی سکتے ہیں، گلاس سنت نہیں ہے دو سانس پینا، اور چار سانس سے پی سکتے ہیں. بعض بوڑھے آدمی نہیں پی سکتے وہ تین سانس، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں نیت آپ کر لیں، کام اللہ بنا دیں گے. تو ایک عمل کے اندر بھی کم از کم میرے دوست کو یہ وعدہ کرو گا کہ ہم اب جب پانی پیئیں گے تو انشاءاللہ ان ساتوں سنتوں کا اہتمام کروں. سبھی حالت جزاک اللہ، اللہ کو رضائے کہتے. اور جب کرتا پہنیں گے تو دایاں سین میں پہلے ڈالیں گے اور بایاں بعد میں، اور جب اتاریں گے تو اس پہ الٹ کریں گے کہ بایاں پہلے نکالیں گے پھر دایاں بعد میں نکالیں گے. اسی طرح پجامہ، اسی طرح جوتی پہننے کی سنت بھی یہی ہے، جب پہنیں گے تو دایاں پہلے ڈالیں. بھائی دیکھو مشکل کام نہیں ہے، صرف ارادے کی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو دیکھنا کہ آپ کے دل میں کیسا نور آئے گا، سنتوں کا نور آئے گا. میرے دوست یہ ہے دین، یہ اچھل کود کرنا، نعرے لگانا، لاؤڈ اسپیکر سپیکر بڑے بڑے لگا کے ساری رات محلے والے کو جگانا، میرے دوست یہ دین نہیں ہے. دین تو اتنا آسان اور مزیدار ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم الصدیقین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک الجنة والحمد. لا إله إلا أنت. نام جب سبحان تمام یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل و کرم سے مجھ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، میرے گھر والوں کو بھی توفیق نصیب فرما دیجیے، میرے سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو اور تمام حاضرین و حاضرات جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ نے قبول فرما کر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی محبت کامل سے نواز دیجیے، اے اللہ جو مضمون بیان ہوا نگاہوں کی حفاظت کا، اے اللہ پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آنکھوں کے بنا سے ہماری فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اللہ سب سے بڑی حاجت ہم آپ سے یہ پیش کرتے ہیں، کوئی کچھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں کچھ سے طلب گار تیرا، اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیں، بس یہ سارا عالم ہمارا ہے، سارے خزانے ہمارے ہیں، یعنی آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ابھی سے پاک ہے ان دنیا کھلے سب لکھوں وہیں لگوں کھلے تم لے آخرا، ارے تم کو تو آخرت کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، باقی سارے یہ خزانے تمہاری خدمت کے لیے ہیں، سورج چاند ستارے غلہ مویشی ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے، ہاتھ جوڑے جوڑے تمہارے پیچھے آنے کے لیے ہم نے رکھے ہیں، تم بس ایک کام کرو کہ ہم کو راضی کرنے کے لیے کام کرو، اے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کی ہمیں قیمت پہچاننے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے خوش ہو جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ بیماروں کو شفا کام آج عطا فرما دیجیے، بے روزگاروں کو رزق برکت عطا فرما دیجیے، حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جن کے بھی کوئی مقاصد ختنہ ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کو پورا فرما دیجیے، مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، خدا تیری گلی میں، اللہ آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، آپ ناراض دیں گے کتنا بھی پھر بھی آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور آپ بڑے قریب ہیں، اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مال و مال فرما دیجیے، اے اللہ جس کے رشتے نہیں آئے بچیوں کے ہماری، اے اللہ ان کے نیک سارے رشتے عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو دیولاد ہیں ان کو سارے نیک سارے اولاد فرما دیجیے، جس کی اولاد ہے اللہ اس کو نیک فرما بردار بنا دیجیے، والدین کا ادب کرنے والی، والدین کی فرما برداری کرنے والی فرما دیجیے، اے اللہ جن خاندانوں میں جھگڑے ہیں اللہ اپنے کرم سے ان جھگڑوں کو دور فرما کر آپس میں پیار و محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ قیمتیوں پر رحم فرما دیجیے دلوں میں، اے اللہ پرندوں پر رحم فرما دیجیے فضاؤں میں، اے اللہ مچھلیوں پر بھی رحم فرما دیجیے سمندروں میں، اے اللہ درندوں پر رحم فرما دیجیے جنگلوں میں، اے اللہ سارے عالم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے، آج اس نے جو عالم زمین کر، اے اللہ ظلمت دہر کو جگمگا دے، اے اللہ اگر ایک جلوہ آپ ایک جگہ آپ کا جلوہ ہم دیکھ لیں ہم تو آپ کے دیوانے ہو جائیں، ساری کائنات ہماری نگاہوں سے گر جائے، اے اللہ اپنے کرم سے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ہمارے گاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، اور میرے یہاں آنے میں اور بیان کرنے میں جو دین کی بات پہنچی ہے اللہ اس میں جو قصور مجھ سے ہوا بتائیں ہوئی غلطیاں ہوئی، اے اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما لیجیے، اے اللہ قصور پر معاوضہ نہ فرمائیے، اور جو معاونین ہیں اتنی خدمت کر رہے ہیں، مفتی صاحب بھی اپنا وقت فارغ کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کے مدرسے میں ترقی عطا فرمائیے، مدرسے سے جو بچے نکلیں صاحب نسبت اللہ والے ہو کر نکلیں، یا اللہ صاحب نسبت اللہ والے ہو کر نکلیں، اور اللہ صاحب خیر حضرات کو مال والے حضرات کو اپنا مال مدرسے پر اور مسجد پر لگانے کی توفیق عطا فرمائیں، اے اللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں چلاتا، کبھی چندے کی درخواست نہیں کرتا، اس قدر خوشی ہوئی، اے اللہ ہم سب کو توفیق دیجیے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا کام ہے، مانگنا ان کا کام نہیں ہے، ہم ان کو دیں گے تو یہ ہم اپنے اوپر احسان کریں گے، ان کے اوپر احسان نہیں کریں گے، اللہ پر احسان نہیں کریں گے، ہم اپنے اوپر احسان کریں گے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اپنے سنبھال اور خیرات وغیرہ کو مدرسے کے تعاون میں لگائیں، اور اللہ مدرسے کو شریعت اور سنت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی رضا کامل پر اے اللہ توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سے محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم
کتابیں کتابیں لیتے جائیے، کتابیں مفتیاں تقسیم ہوں گی، سنتوں کی کتاب بھی اور ہمارے حضرت کا واعظ ہے وہ بھی، اللہ تعالیٰ کے نام کی مثال جو میں کہہ رہا تھا کہ حلاوت ایمانی عطا ہوگی وہ سب مضمون انشاءاللہ اس میں پورا تفصیل سے مل جائے گا. سب آزاد کتابیں لے کر سکتے ہیں.